گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، سر کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ ان عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء قال مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ بیدیہ فاقبل بہما وادبر بدأ بمقدم رأسہ حتی ذهب بہما الى قفاہ ثم ردہما الى المکان الذی بدأ منہ، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے تک لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک یعنی پیچھے لے گئے جہاں سے شروع کیا تھا اور وہیں سے واپس لے آئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے۔ کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فی صفت الوضوء قال ثم مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ وأذنیہ باطنہما بالسباحتین وظاہرہما بإبہامیہ، رواہ النسائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے۔ ان المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیتہ وعلی العمامۃ وعلی الخفین، رواہ مسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب سکارف کی بات اس میں نہیں لکھی ہوئی، اس لیے نہیں، پگڑی فرق ہے، اس لیے کہ وہ بہت رولز ہوتے ہیں، اگر اس کو کھولیں تو دوبارہ پہننے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں کبھی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں نہ اتار سکوں تو اس طرح کر لیتی اندر سے اور ہو جاتا ہے، لیکن پگڑی میں اس طرح ہاتھ ڈال کے نہیں ہو سکتا نا، اتار کے مشکل پڑ جائے، کہیں اتار کے رکھے وہ گر جائے اور کھل جائے ساری تو پرابلم ہو جائے، لیکن سکارف کو اندر سے بھی ہاتھ جا کے ہو جاتا ہے۔ وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مدت مسح مقیم کے لیے، مقیم سے مراد جو گھر رہتا ہو، ایک دن رات، اور مسافر کے لیے تین دن رات ہے۔ جنبی ہونا مدت مسح ختم کر دیتا ہے۔ ان المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، رواہ احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ اسے احمد، ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اس زمانے میں موزے ہوتے تھے، جرابے نہیں ہوتی تھی، یہاں کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ جراب کا لفظ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نعلین جوتے کو کہتے ہیں۔ اگر وضو کر کے پاؤں دھو کے آپ نے جرابیں پہنی اور اوپر جوتے بھی پہن لیا، جیسے بچے عموماً جاگرز پہن لیتے ہیں، تو پھر وضو کے وقت ان سب کو اتار کر پاؤں دھونا بہت مشکل لگتا ہے، اور اسی وجہ سے بعض اوقات نمازیں ہی چھٹ جاتی۔ تو ایسے میں چونکہ جوتے میں نماز بھی ہو جاتی ہے اگر صاف ہو، تو اس پر مسا بھی ہو جاتا ہے۔ ان صفوان ابن السالن رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثه ایام ولیالیہن الا من جنابۃ ولکن من غائط وبول ونوم، رواہ الترمذی والنسائی۔ حضرت صفوان بن السال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تین دن رات کے بعد موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے، خواہ پیشاب پخانہ کی حاجت ہو یا نیند آئے، البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے۔ اسے ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم یعنی فی المسح علی الخفین، رواہ مسلم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن رات مسافر کے لیے اور ایک دن رات مقیم کے لیے موزوں کے مسح کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو کے اعضاء میں کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفی قدمه مثل الظفر لم یصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءک۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا لم یغسل عقبہ فقال ویل للاعقاب من النار، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو میں اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی۔ آپ نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو یا غسل کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے حسب خواہش تولیہ استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح درست ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقتن ینشف بها بعد الوضو، رواہ ترمزی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پونچھتے، اسے ترمزی نے روایت کیا ہے۔ ان میمونت رضی اللہ عنہ فی صفت غسل الجنابت قالت فغسل رجلیہ ثم اتیتہ بالمندیل فردہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کیا اور فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں پھر دھوئے، اس کے بعد میں نے آپ کو بدن پوچھنے کے لیے تولیہ دیا تو آپ نے واپس کر دیا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دو طرح کی روایات ہیں۔ عام طور پر جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کنٹرڈکشن بہت ہے، ایک حدیث کچھ کہتی ہے دوسری کچھ کہتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل چیز کنٹرڈکشن نہیں ہے، اصل چیز موقع محل کا اختلاف ہے۔ دین دین فطرت ہے، اس نے ایسے اصول نہیں بنائے کہ ایک بات کہہ دی تو ہر قسم کے حالات میں وہی بات چلے گی۔ مثلا سردی کا موسم ہے، پانی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ تولیہ استعمال کیجئے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ایک اور وقت ہے کہ آپ کو پانی اچھا لگ رہا ہے، مثلا اگر آپ حج عمرے وغیرہ پر جائیں تو اتنی گرمی بعض اوقات ہوتی کہ دل چاہتا ہے کہ اور اوپر پانی ڈالے رکھیں، تو وہاں کس کا دل چاہے گا کہ وضو کے بعد اپنا ضرور پانی خشک کرے، وہ تو اٹھتے اٹھتے ہی خشک ہو جائے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تولیہ دیا گیا وہ بہت صاف نہ ہو، پاسبلٹی تو ہے نا، اگرچہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہی فائنل بات تھی، کہیں سے پتہ نہیں چلتا، لیکن ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ کو استعمال کرنا ناگوار ہو۔ مثلا آپ نے بھی بازو کا دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو کوئی لوگ آپ کو تولیہ آفر کرتے ہیں لیکن آپ تولیہ نہیں یوز کرتے، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کس طرح دھویا کس طرح نہیں، یا یہ وہ صاف ہے یا نہیں۔ کسی اور کے گھر میں مثلا جاتے ہیں واش روم میں تولیہ لٹکا ہوتا ہے تو عموماً استعمال نہیں کیا جاتا، کیا سوچ کر، اور وہ گھر والے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے دل میں بازو کا وہم آتا ہے۔ تو ایسی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تولیہ جو ہو یا جو کپڑا ہو وہ پوری طرح صاف نہ ہو، دھلا ہوا نہ ہو، یا کوئی اور وجہ ہو، یا یہ کہ آپ کو طلب نہ ہو اس کی اور اس وجہ سے آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ اس طرح کی جو اختلافی احادیث نظر آتی ہیں یہ دراصل دین کی وسعت ہے۔ وضو کے اعضاء ایک بار یا دو بار یا تین بار دھونے جائز ہیں، اس سے زائد دھونا منع ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال تود النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن، رواہ احمد والبخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ آزاد ہوئے، اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تود مرتین مرتین، رواہ احمد والبخاری۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ آزاد ہوئے، اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان عمر بن شعیب ان ابیہ ان جدیہ رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ عن الوضوء فأراہ ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم، رواہ احمد وابن ماجہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین تین بار وضو کے آزاد دھو کر دکھائے اور فرمایا، وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہیں رک جانا چاہیے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا ہے، اس سے آگے بڑھنا درست نہیں۔ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ عن برائدۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد، رواہ مسلم۔ حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ عن کعب ابن اجرت رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع احدکم فاحسن وضوءہ ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في الصلاه، رواہ احمد۔ حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے، کیونکہ وضو کے بعد آدمی نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی وضو کا بھی احترام ہوتا ہے۔ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ جو شبد کی تشبیک ہوتی، اس طرح کرنا اور اس طرح، یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے کھیلنا۔ ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا۔ ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتودعون۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی بیٹھے بیٹھے، جیسے آپ کلاس میں بیٹھے اور بیٹھے ہوئے اونگ آ جاتی ہے، لیکن آپ بیٹھے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنه شیئا فاشکل علیہ اخرج منه شيء املا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بشرطے کے جذبات پر قابو ہو۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعد نسائه ثم خرج الى الصلاۃ ولم يتودع، رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے اور وضو کیے بغیر نماز ادا فرما لیتے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی ویٹ ڈسچارج ہو، جس کو مزی کہتے ہیں، اس سے وضو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا توضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ قال انا توضأ من لحوم الابل قال نعم تود من لحوم الابل، رواہ احمد و مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا، چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کپڑے کی آڑ کے بغیر پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من افدى بيده الى ذکر ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا، اس پر وضو واجب ہو گیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فمدمد وقال ان له دسما متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی, پھر فرمایا اس میں چکناہٹ ہے, کیونکہ پھر نماز پڑھتے وقت اگر منہ میں چپ چپ ہو رہی ہے اور ٹیسٹ آ رہا ہے دودھ کا, آج کل کے دودھ میں تو شاید یہ نہ ہو, لیکن پھر بھی آپ کی سنت ہے منہ صاف کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اسی طرح مثلا کوئی سویٹ کھائی ہے, کوئی بھی چیز جس کا منہ میں مزہ ہے ابھی تک, تو اسی حالت میں نماز نہیں شروع کریں, کلی کر لیں. یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ نماز کا خشوع برقرار رہے. مسی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزی فقال من المزی الوضوء ومن المنی الغسل رواہ الترمذی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے جواب دیا مزی خارج ہونے سے وضو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے سے غسل کرنا چاہیے, اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنا چاہیے, البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے. اس مستقل بیماری میں پھر کیا آتا ہے؟ استحاضہ بھی آ جاتا ہے. ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ریح رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی ضرورت نہیں مگر جب آواز آئے یا ہوا خارج ہو, اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. فضل من بات علی الوضوء, باوضو سونے کی فضیلت. یعنی عموماً تو وضو عبادات کے لیے ہوتا ہے, نمازوں وغیرہ کے لیے ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی وضو کر کے سونا چاہے تو اس کی بھی فضیلت ہے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا سفیان عن منصور عن سعد بن عبیدۃ عن براء بن عازب قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مسجعک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا, کس سے؟ براء بن عازب سے, کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ فتوضأ تو وضو کر لو, وضوء اکل الصلاۃ اپنا وضو نماز کے لیے, جیسے نماز کے لیے کرتے ہو ایسا ہی کر لو. ثم استجع پھر لیٹو, الا شقک الایمن اپنے دائیں پہلو پر. ثم قل پھر کہو اللہم اے اللہ اسلمت میں نے سپرد کر دیا وجہی اپنا چہرہ الیک تیری طرف, وفوست اور میں نے سپرد کر دیا امری اپنا معاملہ الیک تیری طرف, یعنی میں نے سپرد کر دی اپنی ذات اپنا آپ تیری طرف اور میں نے اپنے معاملات بھی تیرے حوالے کر دیے تجھے سونپ دیے. والجأت اور حوالے کر دی زہری اپنی پیٹ الیک تیری طرف, یعنی اپنا آپ تیری طرف, رغبتم و رہبتم خوشی سے اور ڈرتے ہوئے الیک تیری طرف. لا ملجا نہیں کوئی پناہ گاہ, ولا منجا اور نہ کوئی نجات, من کا تجھ سے, الا الیک مگر تیری ہی طرف, یعنی تجھ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. اللہم آمنت بکتابک, اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر, الذی انزلتا جو تو نے اتاری, وبنبیک اور تیرے نبی پر, الذی ارسلتا جس کو تو نے بھیجا. فان مت پھر اگر تو مر جائے, کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کس کو؟ براء بن عازب کو. من لیلتک اپنی اس رات میں باوضو ہو کر یہ دعا پڑھ کے اگر تم سوتے ہو اور نیند میں تمہاری موت آ جاتی ہے, فانت علی الفطرتی تو تو فطرت پر ہے, یعنی تیرا خاتمہ اسلام پر ہوا. وجعلہن آخرا اور کر دے ان آیات کو یا ان الفاظ کو, آخر ما تتکلم بہ آخری چیز جو تو بات کرے, یعنی اس سے بعد باتیں نہ کرو, سو جاؤ. قالا تو کہتے ہیں فرددتھا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دہرایا ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فلما بلغت تو جب میں پہنچا, اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا, کہ اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تُو نے اتاری, قلت ورسولک تو میں نے کہہ دیا ورسولک, قال لا آپ نے فرمایا نہیں, ونبیک نبیک کہو, الذی ارسلتا جس کو تُو نے بھیجا. رواہ البخاری اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کر کے سونے کی فضیلت ہے اور وضو کے بعد اس دعا کی خاص طور پر, اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے, اسلام پر, اس دین اسلام پہ مرتا ہے. پھر یہ کہ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس دعا کے بعد اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مسنون دعاؤں میں جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں وہی پڑھنے چاہیے، ان کو بالمانہ روایت نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں، حالانکہ رسول اور نبی میں سچ اتنا بڑا فرق نہیں، لیکن جو الفاظ آپ نے سکھائے وہی ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں دہرا کے بتائیں. تیمم کے مسائل. تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا. اور وضو میں تو دھویا جاتا ہے، تیمم میں دھویا نہیں جاتا، نیت کی جاتی ہے، اور نیت کے ساتھ مٹی سے ہاتھ اور منہ کو پونچھ لیا جاتا ہے. اور یہ کس لیے پہنچا جاتا ہے؟ وضو ٹوٹا ہو تو وضو کرنے کے لیے، اور جنابت ہو تو جنابت دور کرنے کے لیے. لیکن کب؟ جب پانی نہ ملے. دلیل کیا ہے؟ قرآن سے. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فلم تجدوا ماء، پھر جب تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم، تو مسا کرو اپنے چہروں کا، یعنی تیمم کرو چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ، اور ہاتھوں پر، منہ، اس سے. یعنی تیمم پاؤں کا نہیں ہوگا، مسا نہیں ہوگا سر کا، بلکہ صرف کیا ہوگا؟ ہاتھ اور چہرہ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہم نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی بعد اسفارہ، آپ کے بعد سفروں میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے اپنی اہلیہ میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ رکھتے تھے، تو اس موقع پر حضرت عائشہ ساتھ تھی. حتی اذا كنا بالبیداء، یہاں تک کہ جب ہم بیدا کے مقام پر تھے، او بذات الجیش، یا ذات الجیش جگہ تھی، یہ راوی کو شک ہے، حضرت عائشہ نے بتایا تو ان کو یاد نہیں رہا کہ بیدا تھی یا ذات الجیش تھی. انقطع عقد لی، ٹوٹ گرا ایک ہار میرا، میرا ہار ٹوٹ کے گر گیا. کس کا؟ حضرت عائشہ کا. فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قیام کیا یعنی ٹھہر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علی التماسہ، یعنی اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کو تلاش کرنے کے لیے. وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، اور سب لوگ آپ کے ساتھ ٹھہر گئے. کس لیے؟ کہ بیگم صاحبہ کا ہار گم ہو گیا ہے. فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، اور وہاں پانی نہ تھا. فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے. فَقَالُوا، کہنے لگے، أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، تم دیکھ رہے ہو تمہاری بیٹی نے کیا کیا ہے، یہ حضرت عائشہ نے کیا کر دیا، ہار کھو بیٹھی. اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو روک دیا ہے انہوں نے. دیکھیں عورت کی شان، لوگ کہتے ہیں عورت کی کوئی اہمیت نہیں، پورا لشکر روک دیا. ولیس علاما، اور حال یہ ہے کہ یہاں کوئی پانی بھی نہیں ملتا، ایسی جگہ لا روکا. ولیس معہم ما، یعنی لَيْسُ عَلَى مَا وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَا، نہ وہاں پانی ملتا ہے نہ ان کے ساتھ پانی ہے، یعنی سفر کی حالت میں جو پاس تھا پانی وہ بھی ختم ہو چکا ہے. فجاء ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وادع ان رأسہ، رکھے ہوئے ہیں اپنا سر، علا فخذی، میری ٹانگ پر یا میری ران پر یا میری گود میں، یعنی حضرت عائشہ کی گود میں. قد نام، سو رہے ہیں. فقالا، تو آپ نے فرمایا، کس نے؟ ابو بکر نے. کس کو کہا؟ اپنی بیٹی کو کہا. حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے روک رکھا ہے حضور کو، والناس، اور لوگوں کو. ولیس والا ما، ان کے پاس پانی نہیں، وہ پانی پر نہیں ہے یہاں، یعنی یہاں پانی نہیں ہے. ولیس معہم ما، ان کے پاس بھی پانی کوئی نہیں. فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، فعاتبنی ابو بکر، بہت برا بھلا کہا مجھ کو حضرت ابو بکر نے، ڈانٹ ڈپٹ کی، عتاب سے بہت غصہ کیا. وقال ما شاء اللہ یقول، اور کہا جو اللہ نے چاہا کہتے رہے، یعنی بہت کچھ کہہ دیا مجھے. وجعل، اور شروع ہوئے، یتعونونی، کہ مجھے کچوکے لگانے لگے، بیدہ، اپنے ہاتھ سے، فی خاصرتی، میرے پہلو پر، یعنی میری کوکھ میں، یعنی کاٹنے لگے یا انگلیاں چبھونے لگے. فلا یمنعونی من التحرک، اور میں حرکت نہیں کر پا رہی تھی. کس لیے؟ کہ الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا. یعنی وہ صرف پہلے تو بولتے رہے، پھر اور غصہ آیا تو کچوکے لگانے لگے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو کیا اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہینا اصبح جب صبح اٹھے علی غیر ماءٍ بغیر پانی کے. اس سفر میں انسان بہت تھک جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے, پانی نہیں تھا, لوگ پریشان تھے, انہوں نے حضرت ابوبکر کو بھیجا, انہیں اور تو کچھ نہ سمجھ آئی, اپنی بیٹی کو ہی ڈانٹ ڈپٹ کر لی اور پھر چلے گئے ہوں گے. فانزل اللہ آیت التیمم, تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی. فتیممو, تو سب نے تیمم کیا. فقال اسید بن الحضیر, اسید بن حضیر کہتے ہیں, اور یہ آپ کا اور حضرت عائشہ کا اونٹ چلا رہے تھے, ما ہی اب اول برکتکم یا آل ابی بکر, اے آل ابو بکر یہ پہلی برکت نہیں تم لوگوں کی, یعنی آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ بہت سی رحمتیں کی. قالت, کہنے لگی, فبعثنا البعیر, نماز پڑھ کے جب چلے اٹھے ہم نے اونٹ کو اٹھایا, الذی کنت علیہ, جس پہ میں بیٹھی ہوئی تھی, فاصبنا الاقدہ تحتہ, تو حارس کے نیچے سے ملے.
رواہ البخاری, اسے بخاری نے روایت کیا ہے.
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تحمل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل ایک عورت کے ساتھ, جبکہ آپ ہی کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر کیا کر رہے ہیں. تو جب حضرت ابو بکر ایسا کر سکتے ہیں تو پھر آج کے دور کے شوہر تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, اس لیے ان سب کو معاف کر دیجیے. جی خاوند اور باپ میں فرق ہے, یہ بھی ہے, لیکن بعض اوقات شوہر اگر کچھ کہہ دیں تو باپ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. یہاں شوہر جو ہیں وہ بہت, کیونکہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی اور شوہر ہوتا تو شاید یہ معاملہ نہ کرتا کہ میری بے عزتی کرا دی تم نے اتنی مجلس بھری مجلس میں, کہ کیسی ہے بیوی تمہاری جو اپنی چیزیں بھی سنبھال کے نہیں رکھ سکتی. اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائنڈ کرنا تو دور کی بات, اتنے ریلیکس تھے کہ آرام سے سو گئے, کوئی بات نہیں.
پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کی بجائے پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے. وضو یا غسل کے لیے یا وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے. دونوں ہاتھ دو مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کر پہلے منہ اور پھر باہم دونوں ہاتھوں پر پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے. ان عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت فی السعید کما تمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا, مجھے رات کو احتلام ہو گیا اور پانی نہ ملا, میں تیمم کرنے کے لیے زمین پر جانوروں کی طرح لیٹا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا کافی تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پر مارے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا, اس کے بعد آپ نے ہتھیلیوں کی پشت اور منہ پر مسا کیا. کیسے؟ نمبر ون, زمین پر ایک دفعہ ہاتھ لگایا, پھر دائیں ہاتھ بائیں پہ مارا, اس سے کیا ہوا؟ مٹی جھڑ گئی فالتو. پھر ہاتھ کی پشت پر, یہ پشت ہے ہاتھ کی, اور چہرے پر ہاتھ پھیر لیا. بیماری کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا اصابہ جرح فی رأسہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اصابہ احتلام فامر بالاغتسال فاغتسل فکز فمات فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال قتلوه قتلهم اللہ اولم یکن شفاء العی السؤال. رواہ ابو داود وابن ماجہ والحاکم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو سر پر زخم ہو گیا, پھر اسے احتلام کی شکایت ہو گئی, لوگوں نے اسے غسل کرنے کا حکم دیا, اس نے غسل کیا تو اس کی تکلیف بڑھ گئی اور وہ فوت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اللہ غارت کرے, انہوں نے اسے مار ڈالا. لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کرنے میں ہے. اسے ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے. شدید سردی کی وجہ سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. ان عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ انہ لما بعث فی غزوۃ ذات السلاسل قال احتلمت فی لیلۃ باردۃ شدیدۃ البرد فاشفقت ان اغتسلت ان اہلک فتیممت ثم صلیت باصحابی صلاۃ الصبح فلما قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکروا ذلك له فقال یا عمرو